أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات
الله وسلم على محمد وآل محمد.
أيام عزاء ہیں، عشرہ اولا کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن ماہ محرم ابھی باقی ہے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور امام حسین علیہ السلام کا برپا کیا ہوا انقلاب اور ان کی دی ہوئی قربانی کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تاریخ عالم میں ہزاروں انقلابات آئے، ہزاروں حادثات پیش آئے، لیکن ان حوادثات اور ان واقعات سے کربلا بہت بلند ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کسی چیز سے تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی قتل و غارت گری سے، دنیا کے کسی بھی حوادثات سے، دنیا کے کسی بھی واقعات سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر تاریخ عالم کا جائزہ لیا جائے اور تاریخ عالم میں پیش آئے ہوئے حماسہ کی تاریخ اور انقلابات کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، تو دنیا کا ایک سب سے بڑا انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بعثت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم کا لایا ہوا انقلاب، نبی کریم کی لائی ہوئی تحریک، نبی کریم کا مبعوث برسالت ہونا دنیا کا ایک سب سے بڑا حادثہ اور دنیا کا ایک سب سے بڑا انقلاب تھا، جس نے تاریخ کی موجوں کا رخ بدل دیا، ہوائے تاریخ کو بدل دیا، نظریات کو بدل دیا، سوچنے کا ڈھنگ بدل دیا، فکر بدل دیا، شعور میں انقلاب پیدا کر دیا، اور دنیا کے دھارے کو بدل دیا، انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا حضور سرور کائنات نے. اسی لیے اسلام کی آمد اور نبی کریم پر پہلی وحی کا آغاز در حقیقت کفر و شرک کی موت تھی، کہ جب شیطان کی چیخ نکل گئی کہ اب شیطان اور شیطانت کا خاتمہ ہو گیا. یہ ایک اتنا بڑا تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے اور ایک عظیم منجی بشریت کی آمد کا دن، اور ایک ایسے منجی بشریت کی آمد کہ جس نے اسلام کو نئی زندگی اور نئی حیات بخشی. وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کو فراموش کر چکے تھے، نوح علیہ السلام کی زحمتوں کو بھلا دیا تھا، جنہوں نے ابراہیم خلیل کی قربانی کو فراموش کر دیا تھا، جنہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زحمتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ان لوگوں کے لیے اسلام پھر سے ایک نئی زندگی لے کر آیا تھا. اسی لیے حضور سرور کائنات کو بانی اسلام کہا جاتا ہے, جبکہ اسلام کا آغاز جناب آدم علیہ السلام ہی سے ہو چکا تھا, تو پھر حضور سرور کائنات کو بانی اسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بانی اسلام اسی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ دین جو جناب آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے اب وہ معاشرے سے رخصت ہو چکا تھا, وہ دین جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کے اثرات مٹائے جا چکے تھے, وہ دین جو خلیل لے کر آئے تھے, وہ دین جو کلیم اور مسیح لے کر آئے تھے اس کو پوری طرح سے بدل دیا گیا تھا, اس میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اسے پوری طرح سے مٹا دیا گیا تھا. نہ توریت باقی تھی, نہ انجیل باقی تھی, نہ زبور باقی تھی, کسی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا نے پھر اگر توریت کا نام سنا ہے تو قرآن ہی کے ذریعے سے سنا ہے, پھر اگر زبور کا نام دنیا نے سنا ہے تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے سنا ہے, اگر انجیل کا نام دنیا نے سنا ہے تو محمد مصطفیٰ ہی کے زبانی سنا ہے, ورنہ لوگ انجیل مٹا چکے تھے. انجیل جن پر بھیجی گئی تھی وہ اس دین کا نام بھی فراموش کر چکے تھے اور اپنی کتاب کا نام بھی بھول گئے تھے. توریت جن پر نازل ہوئی تھی ان لوگوں نے اپنے دین کا نام بھی فراموش کر دیا تھا اور اپنی کتاب کا نام بھی بھول گئے تھے, جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ یہودیوں سے جا کے پوچھیں کہ تمہارے دین کا نام کیا ہے تو وہ اپنے دین کا نام نہیں بتائیں گے. یہودا سے یہودی ہو گیا, مسیح سے مسیحی ہو گئے اور اپنے دین کا نام فراموش کر گئے. اسلام اگر جناب موسیٰ لے کر آئے تھے تو پھر یہودیوں کا دین بھی اسلام ہونا چاہیے, اگر مسیح اسلام لے کر آئے تھے تو پھر مسیحیت کا دین بھی اسلام ہونا چاہیے, اور اگر مسیحیت اور جناب مسیح کا پیغام اسلام تھا تو پھر آج کیوں مسیحیوں کو یاد نہیں رہا کہ وہ مسلمان ہیں؟ چنانچہ وہ لوگ اپنے دین کا نام بھول کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے, نصرانی یہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم یہودی نہیں نصرانی تھے. تب اسلام نے یہ کہا کہ نہ جناب ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا بل کان حنیفًا مسلمًا, کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ حنیف مسلم تھے. اس طرح سے یہ یاد دلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا اور آج جو یہودی اور نصرانی اپنے کو کہتے ہیں ان لوگوں نے اسلام کو مٹا لیا اپنی زندگیوں سے, اپنے معاشرے سے دین کو رخصت کر دیا, اسلام کو رخصت کر دیا اور انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ ابراہیم ہی نہ مسلمان نہیں تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے. لیکن حضور سرور کائنات نے جو نور کا ایسا دھماکہ کیا, شرک اور کفر کے مقابلے میں اتنی بڑی جنگ حضور نے خود اپنی ذات کے بلبوتے پہ لڑی, وہی کا آغاز نہیں تھا بلکہ وہ شرک کی موت تھی, وہ کفر کی موت تھی. وحدانیت کا پرچم حضور نے شرک و کفر کے ماحول میں بلند کیا جو سب سے بڑا جہاد تھا. کفر کے گڑھ میں, شرک کے مرکز میں حضور نے توحید کا پرچم بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کی آواز مشرکین کے کانوں تک پہنچائی, کافروں کے کانوں تک پہنچائی. یہ آواز نور کا ایک دھماکہ تھا, تاریخ انقلاب کا ایک سب سے بڑا انقلاب تھا. ایسا انقلاب تاریخ بشریت نے نہیں دیکھا تھا, تاریخ انسانیت نے ایسا عظیم انقلاب نہیں دیکھا تھا کہ جب اتنی بڑی موج تاریخ کے سمندر میں گویا سونامی آ گئی تھی کہ جب حضور سرور کائنات نے نور کا دھماکہ کیا، توحید کی اتنی بڑی آواز پیش کی کہ کفر کا کلیجہ دہل گیا، شرک کا کلیجہ دہل گیا، ناانصافی اور بے عدالتی نے رخت سفر باندھا، اور اس ماحول میں کہ جہاں لوگ خدا اور وحدانیت کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس مرکز شرک کو حضور نے مرکز توحید میں بدل دیا، توحید کا مرکز مکے کی سرزمین کو بنایا، جہاں سے دنیا بھر میں حضور کی تحریک کا آغاز ہوا ہے تو اسی مکے کی سرزمین سے۔ تو عزیزان گرامی، حضور کا یہ عظیم انقلاب جو یوم بعثت کے ذریعے سے شروع ہوا، یہی انقلاب پھر ایک مرتبہ طوفانوں کی زد میں آ گیا، پھر یہی نبی کریم کی تحریک جو حضور نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جس کا سنگ بنیاد حضور نے مکے کی سرزمین پر رکھا تھا، پھر وہی مکے کی سرزمین شرک سے آلودہ ہو رہی تھی، نفاق سے آلودہ ہو رہی تھی، پھر خانہ کعبہ پر شرک کے سیاہ بادل منڈلانے لگے تھے، اور کفر و شرک اپنا مرکز بنانے کے لیے بیتاب تھا، اور پوری دنیا سے مشرکین اور منافقین اسی مکے کی سرزمین پر جمع ہو رہے تھے۔ تو پھر ایک مرتبہ ایک ایسے انقلاب کی ضرورت تھی، ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی، ایک ایسے ایثار کے مظاہرے کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم کا لایا ہوا پیغام، جس کی بنیاد حضور نے مکے میں رکھی تھی، اس کو بچانے کا دن آ گیا۔ ایک دن وہ تھا کہ جس کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس دن اسی تحریک کو بچانے کا دن آ گیا، یہی پیغام، یہی دین، یہی شریعت، یہی قرآن، یہی سنت نبی، یہی سیرت رسول کہ جس کی بنیاد حضور نے رکھی تھی، پھر یہی سنت نبوی جس کے نقوش کو مٹانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہ دین جس کا سنگ بنیاد حضور نے یوم بعثت کو رکھا تھا، اس سنگ بنیاد کو اکھاڑنے کی کوشش کی جانے لگی، وہ کعبہ جس کی عظمت حضور نے بحال کی تھی، جس کو حضور نے مکے کو فتح کر کے شرک و کفر سے پاک کیا تھا، بتوں کی نجاست سے پاک کیا تھا، اب وہی کعبہ نجاست سے آلودہ ہونے کے در پہ تھا، وہ قرآن جس کو حضور نے 23 سالہ زندگی میں پورا کیا تھا، اب وہی قرآن تحریف کی زد میں آنے والا تھا، وہ آفتیں جو دین یہود پر آئی تھیں، دین موسوی جو دین اسلام تھا وہ کیوں مٹا؟ یقیناً ایک دن ایسا تھا کہ جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک کا آغاز کیا تھا اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا آغاز کیا تھا، اور آپ کے گزر جانے کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا کہ جب اسی توریت کو لوگ مٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اس وقت کوئی قربانی دینے والا نہیں تھا کہ قربانی دے کر دین موسوی کو، جو حقیقت میں دین اسلام تھا، اس کو بچا لے جائے۔ اگر دین موسوی میں کربلا پیش آ جاتی تو پھر مسیح کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن حقیقت میں کربلا کو کربلا ہی کے مقام پر آنا تھا، اور حضور سرور کائنات کے دین کے لیے اگر کربلا پیش نہیں آتی تو وہ تمام آفتیں جو دین موسوی پر آئی تھیں, دین عیسوی پر آئی تھیں, وہی آفتیں اسلام پر بھی آ جاتی. تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ, امام حسین علیہ السلام کا یہ معرکہ, امام حسین علیہ السلام کا یہ اتنا عظیم انقلاب, امام حسین کی عظیم قربانی در حقیقت اسلام کے تحفظ اور اسلام کی ضمانت فراہم کر رہا ہے. اس کا مستقیم ربط سنت نبی سے ملتا ہے. کربلا کا سیدھا رابطہ انقلاب محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. ایک اور اس سے بہتر سن, اللہم صلی علی محمد. تو گویا نبی کریم کا یوم بعثت بھی یوم اللہ ہے اور شہادت عظمی حسین بھی یوم اللہ ہے. وہ دن جس دن تعمیر ہوئی تھی وہ دن بھی یوم اللہ ہے, اور جس دن اسلام کی عظمتوں کو بچایا گیا ہے قربانیوں کے ذریعے سے وہ دن بھی یوم اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد. اگر نبوی تحریک سے کربلا کا رشتہ توڑ دیا جائے تو پھر کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. سنت نبی سے کربلا کا اگر رابطہ خطا کر دیا جائے تو پھر کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے امام حسین علیہ السلام نے جب مقصد کربلا کو بیان کیا تو کربلا کو تحریک نبوی سے جوڑ دیا اور سیرت رسول سے اس کو جوڑ دیا اور اسے سنت نبی سے اس کا رشتہ جوڑ دیا اور کہا کہ ہمارا مقصد وہی ہے جو سرور کائنات کا مقصد تھا, ہمارا ہدف وہی ہے جو سرور کائنات کا ہدف تھا, ہم اسی تحریک کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس تحریک کا آغاز نبی کریم نے کیا تھا, ہم اس تحریک کو بچانے کے لیے آئے ہیں جو تحریک کا آغاز سرور کائنات نے کیا تھا. کل سے زیادہ آج حماسۂ حسینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کل سے زیادہ آج معرکہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کل سے زیادہ آج انقلاب حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کی ضرورت کل سے زیادہ آج محسوس ہو رہی ہے. اور یقیناً جیسے جیسے حالات بگڑتے جائیں گے, جب جب دین اسلام پر کفر و شرک کی آندھیاں آتی رہیں گی اور تحریفات قرآن کے لیے جب ہاتھ بڑھیں گے تو کربلا یاد آئے گی, جب توحید پر آنچ آئے گی تو کربلا یاد آئے گی. تو اب عصر حاضر میں کربلا کی کیا ضرورت ہے؟ تو عصر حاضر میں کربلا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے, اس لیے کہ آج پھر دنیا پھر ایک مرتبہ کفر سمٹ کر آیا ہے, شرک سمٹ کر آیا ہے, یہود و نصارا نے پھر ایک محاذ بنا لیا ہے اسلام کے خلاف, شرک اور کفر نے پھر ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کو مٹانے اور شبیہ مصطفیٰ بگاڑنے کی تیاریوں میں ہے. قرآن مجید کو آگ لگائی جا رہی ہے اور محمد مصطفیٰ کی شبیہ بگاڑی جا رہی ہے, سنت نبی پر آنچ آئی ہے اور سیرت رسول کو بگاڑا جا رہا ہے, کبھی فلم کے ذریعے سے, کبھی کارٹون کے ذریعے سے, کبھی ڈرامہ بازی کے ذریعے سے, کبھی کسی اور شکل سے, کبھی کسی اور انداز سے, ناولوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, ڈراموں بازیوں کے ذریعے سے سیرت نبی پر حملہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت نبی اس وقت خطرے میں ہے. تو جب سنت نبی خطرے میں ہو تو کربلا کی ضرورت شدید محسوس ہوگی. تو آپ بتائیے کہ اس 1400 برس کے عرصے میں سب سے زیادہ اگر سیرت نبی پر حملہ ہوا ہے تو کسی دور میں نہیں ہوا, اسی دور میں ہو رہا ہے. جتنے حربے کفر و شرک نے کے پاس تھے دشمنان دین کے پاس تھے، دشمنان اسلام کے پاس جتنے ہتھیار تھے وہ سب کے سب استعمال ہو گئے، جتنا ذرائع ابلاغ، جتنی بڑی طاقت پروپیگنڈے کی، امیر شام کی جتنی دولت تھی وہ سب کے سب انہوں نے استعمال کر دیا، جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ سارے کے سارے استعمال میں آ گئے، مسجدوں پر اپنا غصہ اتارا جا رہا ہے، قرآن مجید پر اپنا غصہ اتارا جا رہا ہے، قرآن کے پارے جلائے جا رہے ہیں اور تحریف کی تیاریاں ہو رہی ہیں، قرآن کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، آیتوں کو رد و بدل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کربلا اس کی ضمانت دے چکا ہے۔ کربلا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جب کربلا زندہ رہے گی تحریف قرآن میں ہو ہی نہیں سکے گی، ملت اسلامیہ کے اندر دراڑ پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حسین نے آ کر سنت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ دین مصطفیٰ پر اور شبیہ مصطفیٰ کو بگاڑا ہی نہیں جا سکے گا۔ قرآن کو ضمانت مل گئی، مسجدوں کو ضمانت مل گئی، توحید کو ضمانت مل گئی، رسالت کو ضمانت مل گئی، ولایت علی کو ضمانت مل گئی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کربلا کا جو حماسہ ہے، کربلا میں جو ایثار و قربانیوں کا مظاہرہ ہے، کربلا میں جو شجاعتوں کا مظاہرہ ہے، کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار کے جوہر دکھائے ہیں، اس سے محمد مصطفیٰ کی کہ کلمہ محمد رسول اللہ بھی بچایا گیا ہے، کلمہ علی ولی اللہ بھی بچایا گیا ہے، بعثت کا دن بھی بچایا گیا ہے اور غدیر کا دن بھی بچایا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ ان تمام باتوں سے پیش نظر جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کی ضرورت کیا ہے اور آزاداری کی بقا کی ضرورت کیوں ہے، فروغ عزا کی ضرورت کیوں ہے، آزاداری کی ضرورت کیوں ہے، فرش عزا کی ضرورت کیوں ہے، مجلسوں کو برپا کرنے کی ضرورت کیوں ہے، آزاداری کے نشر و اشاعت کی ضرورت کیوں ہے، تحریک حسینی کو زندہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے، امام حسین پر گریہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے، دین اور دین اسلام کی اہمیت اور دین اسلام کی عظمت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب عزاداری باقی رہے گی، دین کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کربلا زندہ رہے گی، توحید کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کربلا زندہ رہے گی، نبی کی سنت کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کربلا زندہ رہے گی، وحدانیت توحید لا الہ الا اللہ کی عظمت اس وقت سمجھ میں آئے گی، عصر حاضر کو بھی اور نسل آئندہ کو بھی، جب کربلا زندہ رہے گی، کردار کی اہمیت، تقوی کی عظمت، اخلاص اور خلوص کی اہمیت، عبادتوں کی عظمت، شب زندداری کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کربلا زندہ رہے گی، اذانوں کی اہمیت، نماز کا وقار، سجدوں کی اہمیت، عبادت کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کربلا زندہ رہے گی، اس لیے کہ کربلا کے اندر اذانوں کی اہمیت سمجھی گئی، کربلا میں آ کر نماز کی عظمت معلوم ہوئی، کربلا میں آ کر توحید کی اہمیت معلوم ہوئی، کربلا میں آ کر سنت نبی کی عظمت معلوم ہوئی، کربلا میں آ کر کردار کی اہمیت معلوم ہوئی، کربلا میں آ کر قرآن کی عظمت معلوم ہوئی کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو پھر دنیا کو نہ سجدے کی اہمیت سمجھ میں آتی، نہ ذکر خدا کی اہمیت سمجھ میں آتی، نہ توحید کی عظمت سمجھ میں پہ آتی کہ توحید کیا ہے. کربلا نے آ کے بتایا لا الہ الا اللہ کی عظمتوں کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا لہو دیا ہے. اب کربلا میں جو لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے وہ خون حسین کی خون حسین کے رنگ سے لکھا گیا. لا الہ الا اللہ خون حسین کے رنگ سے زمین کربلا بھی لکھا. دنیا کی کوئی طاقت اب لا الہ الا اللہ کو نہیں مٹا سکتی, نام خدا کو نہیں مٹا سکتی. نام خدا اس وقت تک زندہ رہے گا اس لیے کہ خون حسین نے اس کی ضمانت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ سجدے سے کربلا کی زمین کا ربط قائم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرزمین نے کربلا پہ سجدہ کیا ہے. لوگ سجدگاہ کے لیے کربلا کی زمین کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سجدہ آخر کے ذریعے سے حسین ابن علی نے سجدہ آخر کر کے پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھ کر اللہ کی اہمیت اور عظمت خدا کو بچایا ہے کہ اللہ کی شان وہ ہے جس کے لیے خون حسین بھی بچ سکتا ہے. اور توحید کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہے. تب کہیں جا کے کربلا کربلا لا الہ الا اللہ سے مل جاتا ہے اور توحید سے مربوط ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو اسی ایثار اور قربانیوں کے ذریعے سے امام حسین نے زبانی طور پر رشتہ قائم نہیں کیا ہے بلکہ عمل اور کردار کے ذریعے سے قائم کیا ہے. تبھی ائمہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جیسے کوئی قرابتی رشتہ ہوتا ہے, جیسے کوئی نسلی رشتہ ہوتا ہے, جیسے کوئی بھائی چارگی کا رشتہ ہوتا ہے. نہیں, ہمارا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی کردار اور اطاعت کے ذریعے سے قائم ہوا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوئے ہیں تو اپنے کردار کے ذریعے سے قریب ہوئے ہیں, کسی اور رشتے کے ذریعے. ہمارا اور اللہ سے جو رشتہ ہے وہ اطاعت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. اب اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو امام حسین کو اپنا نمونہ بنائے, اور اللہ سے قریب ہو وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرے. کہ جس طرح سے اہل بیت اللہ سے قریب ہوئے اپنے کردار کی وجہ سے, نعوذ باللہ نافرمانیاں کر کے اللہ سے رشتہ قائم نہیں کیا ہے بلکہ فرما برداری اور اطاعت کے ذریعے سے رشتہ قائم کیا ہے. اگر رشتہ نافرمانی کے ذریعے سے قائم ہوتا تو اس کو رشتہ نہیں, اس لیے کہ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. ذات خدا میں کسی کو شریک نہیں کیا, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد تو عزیزان گرامی, آج کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس موضوع کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو اس ضرورت سے آشنا کرائیں جو ان کی ضرورت ہے. کربلا بشریت کی ضرورت ہے, آزاداری حسین بشریت کی ضرورت ہے, انسانیت کی ضرورت ہے. دعوت حق اگر دینا ہے تو کربلا ہی کے ذریعے سے دینا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ نہ ہم اہداف کربلا سے واقف ہو سکے اور نہ دنیا کو واقف کر سکے, کہ جس کی وجہ سے اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی ہے. آج عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہی ہے کہ کربلا کو سمجھا جائے. جب جلوس نکلتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں نکل رہا ہے. ایک ہندو ڈاکٹر نے سوال کیا, ابھی حالیہ جو آپ نے سنا ہوگا, کہ جب ایک ہندو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ جلوس کیوں نکل رہا ہے, شاید وہ مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا ہو یا کسی اور وجہ سے سوال کیا ہو, لیکن اس کا سوال یہی تھا کہ یہ جلوس کیوں نکلتا ہے اور یہ لوگ روتے کیوں. تو کہا کہ فرزند رسول پہ گریا کرتے ہیں، نواس رسول پہ گریا کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ نواس رسول شہید کب ہوئے، نواس رسول کب دنیا سے گزرے؟ تو کہا 1300 برس پہلے، 1400 برس پہلے. تو کہا 1400 برس پہلے گزرے اور اب تک رویا جا رہا ہے؟ وہ کربلا کی تحریک کو نہیں سمجھ سکا. لیکن کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ سمجھانے والے بھی ایسے ہیں کہ جو تحریک کربلا کو سمجھ گئے ہوں اور یہ جواب دے سکتے ہوں کہ آخر 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس غم کو باقی کیوں رکھا گیا ہے، اس گریا وزاری کو باقی کیوں رکھا گیا ہے، اس غم کو باقی کیوں رکھا گیا ہے؟ واقعے کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن اس صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس واقعے کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے واقعے کو کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی گویا جو ہے ایک گزری ہوئی کہانی سنا رہے ہیں اور اس کہانی پہ رو رہے ہیں. عزیزان گرامی، کربلا کوئی کہانی نہیں ہے جو گزر گئی ہو، بلکہ کربلا وہ تحریک ہے کہ جس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے. کربلا ظلم کے خلاف، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف ایک ایسی عالمگیر تحریک ہے کہ یہ جلوس در حقیقت ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف ہے، اور ہر دور کے ظالموں سے کربلا جنگ لڑتی ہے. کربلا کسی ایک وقت سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک زمین سے مخصوص نہیں، کسی ایک دائرے میں محدود نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک ایسا عالمگیر پیغام ہے جو ساری بشریت کو دیا گیا ہے. کربلا کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، کربلا عالم بشریت کے لیے ہے. اور عالم بشریت کی ضرورت اس لیے ہے کہ بشریت کو ظلم اور ناانصافیوں سے لڑنا ہے. اگر بشریت ظلم سہنے لگے تو پھر بشریت دب جائے گی اور انسانیت اور اقدار انسانی ختم ہو جائیں گے. اقدار انسانی کو اگر بچانا ہے تو ظلم، ناانصافی، تشدد، بے عدالتی اور نفاق و کفر و شرک، ظلم و زیادتی، طغیان اور بغاوت، ان سب کے مقابلے میں ایک زندہ تحریک کی ضرورت ہے. وہ زندہ تحریک کربلا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. آزاداری ایک تحریک ہے، اور آزاداری کی شکل کو بدلنا نہیں ہے. یہ شکل ہمارے بزرگوں سے نہیں، بلکہ جو ہے ہمارے ائمہ کے ادوار سے یہ شکل بنی ہے، اور علماء اور آنے والے عزیزوں نے اور علماء اور مفکرین نے اس کی حفاظت ہی کی نہیں، بلکہ جو ہے اس کے لیے محنت بھی کی اور اس کو باقی بھی رکھا. آزاداری کی جو شکل ممبر کے ذریعے سے، آزاداری کی جو شکل جلوس کے ذریعے سے، آزاداری کی شکل جو مرثیہ خانی یا جو ہے وہ نوحہ خانی کی صورت میں جو ظاہر ہوئی ہے، یہ جو شکل جو باقی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی شکل باقی رہے گی. جس طریقے سے مثال کے طور پر ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے اور اس کا جو ہے ایک مادہ، اس کا ایک مواد ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ممبر ہے، ممبر کی ایک شکل ہے، ایک اس کی شکل ہے، اور اس کے اندر پیش کیا جانے والا ایک مواد ہے. کوئی لکڑی کا بنایا ہوا ممبر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ پیتل کا بنایا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوہے کا بنایا ہوا ہوتا ہے، کچھ جو ہے نا ممبر ہوتا ہے لیکن کچھ لکڑی کا ہوتا ہے، کچھ لوہے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے. ایک شکل ہے،
ایک اس کا مواد ہے کہ جس مواد سے یہ چیز بنائی گئی. تو شکل اتنی خراب نہیں ہے, شکل تو بہت اچھی ہے, شکل تو بہت پیاری ہے, لیکن اس شکل کو اس مواد کو فراہم کرنا ہے کہ جو اس کی حقیقی شکل کو باقی رکھ سکے. تو ممبر خانی یعنی ممبر پر تقریر کرنا یہ عزاداری کی ایک شکل ہے, یہ سب سے اچھی شکل ہے. ہمارے پاس جو ممبر ہے جس کے ذریعے سے تذکرہ حسینی ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے مصائب حسینی بیان کیے جاتے ہیں, کہ جہاں سے جو ہے وہ افکار حسینی پیش کیے جاتے ہیں, جہاں سے ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے, عزاداری کیا ہے؟ عزاداری در حقیقت وہ مصائب کا ذکر کرنا ہے, اس شخصیت کے مصائب کا ذکر کرنا ہے, اس شخص پر پڑنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کرنا ہے. تو عزاداری امام مظلوم وہ ہے کہ امام مظلوم پر گزرے ہوئے مصائب کا تذکرہ اگر عزاداری ہے, تو یہ ذکر جو اولیاء کا ذکر ہے, یہ ذکر جو اوصیاء کا ذکر ہے, یہ ذکر کہ جو خاصان خدا کا ذکر ہے, یہ ذکر جو امام کا ذکر ہے, یہ ذکر جو ایک ولی خدا کا ذکر ہے, یہ اس ذکر کا نام عزاداری. عزاداری ایک معصوم پر پڑنے والی مصیبت کا تذکرہ ہے, عزاداری ایک ولی خدا پر پڑنے والی مصیبت کا تذکرہ ہے, عزاداری در حقیقت ایک امام پر پڑنے والی مصیبت کا تذکرہ ہے, ایک ولی خدا پر پڑنے والی مصیبت کا تذکرہ ہے. جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ایام الہی کو یاد رکھو, حسین بن علی کے تذکرے کو یاد رکھو. تو اس کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا کے لیے ایک بہترین شکل جو ہے وہ ممبر کی شکل ہے, جس جو عزاداری میں جس کے ذریعے سے ذکر پیش کیا جاتا ہے, یعنی ممبر پر بیٹھ کر ایک ذاکر جو ذکر پیش کرتا ہے, یہ جو طریقہ ہے عزاداری میں, یہ طریقہ جو ہے ایک رائج طریقہ ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے. یا کوئی پھر جو ہے اپنے نوح خانی کے ذریعے سے, مرثیہ خانی کے ذریعے سے جو تذکرہ کرتا ہے اشعار میں, ہر شعر نہیں بلکہ وہ اشعار جو مصائب کے, وہ اشعار جس میں جو ہے امام حسین کا ذکر ہے, وہ اشعار جس میں جو ہے مصیبت حسین کا تذکرہ ہے, ایسے اشعار پیش کرنا نوحے کی شکل میں یا مرثیہ کی شکل میں کوئی قباحت نہیں رکھتا. اس رائج طریقے کو میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. جلوس جو ایک طریقہ ہے احتجاج کا, جلوس جو ایک طریقہ ہے ذکر امام حسین کو زندہ رکھنے کا, یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن بس بات یہی ہے کہ یہ جو طریقے ہیں اس طریقے کو زندہ رکھنا ہے, مگر اس کو ویسے زندہ رکھنا ہے کہ جس میں امام کی رضامندی حاصل ہو جائے, اور وقت کے امام کو اس ذریعے سے پرسہ دیا جائے کہ امام اس فعل سے راضی ہو جائے, اس ذکر سے راضی ہو جائے جو ممبر پہ کیا جاتا ہے, اس مرثیے سے راضی ہو جائے کہ جس مرثیے میں جو ہے تذکرہ ہوتا ہے, اس مرثیے کے ذریعے سے جس میں تذکرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یاد رکھیں. یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ مرحلہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کے لیے علماء نے, مفکرین نے, ہمارے مراجع کرام نے کہا ہے کہ عزاداری کو باقی رکھیے, یعنی اس شکل کو باقی رکھیے. لیکن یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر مقصد حسین سے انحراف کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو ناراض کیا جائے, یا ائمہ اہل بیت کو ناراض کیا جائے اور ان کی فکر کے خلاف اور ان کے رضا کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں آ جائیں اور ان کی تحریک کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کے نظریات کو پامال کرنے کی کوشش کریں.
اسی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے، اسی طریقے کو استعمال میں لاتے ہوئے. تو یہ جو چیز ہوگی، یعنی نوحے میں ایسا مواد نہ پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے عزائے حسینی پہ فرق آ جائے، مراسی میں ایسے اشعار نہ پیش کیا جائے جس کی وجہ سے عزاداری کو نقصان پہنچے، جلوس اور ماتم میں وہ طریقے نہ استعمال کیے جائے کہ جس کے ذریعے سے عزائے مظلوم میں فرق آئے اور مقصد حسینی سے انحراف ہو. تو یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو عزاداری میں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، کہ جس کا ثواب اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اگر عزاداری اپنے صحیح نہج پر ہو تو اس کے لیے امام نے تاکید کیا ہے، میں معصومین نے اس کی تاکید کی ہے کہ مجلس عزا میں بہنے والے قطرے در حقیقت وہ قطرے ہوتے ہیں کہ جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے اور انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عزائے حسین میں بہنے والے آنسوؤں کے قطرے جنت کی ضمانت بھی فراہم کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، انسان کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں. عزائے مظلوم سے نکلنے والا فرد اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے کوئی بچہ بھی نومولود پیدا ہوا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ امام مظلوم پر رونے کا ثواب، قبر حسین کی زیارت کا جو ثواب معصومین نے بیان کیا ہے کہ اگر لوگ زیارت حسین کی قبر حسین کی زیارت سے واقف ہو جائیں تو شوق میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو فضیلتیں قبر حسین کی زیارت کے لیے ہیں کہ امام ششم سے روایت ہے کہ میں ان کے آنکھوں کا نور بن جاؤں گا، ان کے دل کی دھڑکن بن جاؤں گا اور ان کا راحت جان، کہ جو لوگ امام حسین وہ دل جو تڑپتے ہیں زیارت حسین کے لیے، ہزار ہاں ہزار فضیلتیں زائرین حسین کی بیان کی گئی، ہزار ہاں ہزار فضیلتیں گریہ حسین کی بیان کی گئی، ہزار ہاں ہزار فضائل مناقب ذکر کیے گئے ہیں عزاداروں کے، کہ جو امام مظلوم پر گریہ کرتے ہیں اور امام حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں. یہ مجلس حسین برپا کرنا در حقیقت امام حسین کی اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے جس تحریک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں. اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے گناہوں کا کہ جو ہے ہم لاکھ گناہ کرتے جائیں گے لیکن جو ہے وہ مجلسیں ہمیں بخشوا دیں گی. نہیں، مجلس اور عزاداری یہ فلسفہ پیش کرتا ہے عزیزان گرامی کہ کون عزاداری کر رہا ہے جو ظلم سے بیزار ہے. عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالموں سے بیزار ہیں، ہم دشمنوں سے بیزار ہیں، ہم دین کے دشمنوں سے بیزار ہیں، ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان سے نفرت کا اظہار سکھاتی ہے کربلا. یہ مجلسیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں عزیزان گرامی، یہ ذکر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم ظالموں سے ساتھ نہیں دیں گے اور ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے. مظلوموں سے حمایت کا درس ملتا ہے مجلس عزا سے، اسی لیے کہا گیا کہ مجلسوں کو برپا کرو، عزاداری کو عام کرو اور جلوس نکالو، مجلسیں کرو تاکہ ظالم کی طاقت ختم ہو جائے، مظلومیت کو طاقت ملے، مظلومیت کو قوت ملے، عدالت کو قوت ملے، انصاف کو قوت ملے. عبادت کرنے والوں کو تسلیت ملے، کیونکہ تذکرہ ان کا ہے کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں، تذکرہ ان کا ہے جنہوں نے اطاعت کی ہے، تذکرہ ان کا ہے کہ جنہوں نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی ہے، یہ تذکرہ ان کا ہے کہ جنہوں نے مظلومیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ مجلسیں کردار سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے، کردار سازی، انسان سازی کے لیے یہ مجلسیں بہت ضروری ہیں۔ یہ مجلسیں در حقیقت انسان کے اندر دین کی حمایت کا ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم مٹ جائیں گے، دین کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، توحید کے پرچم کو گرنے نہیں دیں گے، ہم مٹ جائیں گے، کردار حسینی کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم مٹ جائیں گے، سنت نبی کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم مٹ جائیں گے، عظمت قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن دین کے پرچم کو گرنے نہیں دیں گے۔ عزاداری وہ جذبہ فراہم کرتی ہے۔ تو پھر آپ عزاداری کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ عزاداری کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو عزاداری کی روح کو نکال لینا چاہتے ہیں اور عظمت عزاداری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ان سبیلوں کا غلط استعمال، جلوسوں کا غلط استعمال، مرثیہ خانی کا غلط استعمال، ممبر کا غلط استعمال، نوحوں کا غلط استعمال، تحریک حسینی کو ختم کر دینے کی مخالفت، بدر حقیقت دین کی دشمنی امام حسین کی دشمنی ہے، توحید کی دشمنی حسین سے دشمنی ہے، سنت نبی سے دشمنی حسین سے دشمنی ہے، اور کردار نبی سے دشمنی حسین سے دشمنی ہے، اقدار حسینی سے دشمنی حسین سے دشمنی ہے، عزاداری سے دشمنی ہے۔ عزاداری کردار سازی کے لیے بنائی گئی تاکہ جوانوں کو پاک کیا جا سکے، ان کے افکار کی تطہیر کی جا سکے، ان کے اندر تقویٰ پیدا کیا جا سکے، ان کے اندر جذبہ اطاعت پیدا کیا جا سکے، ان کے اندر جذبہ خلوص پیدا کیا جا سکے۔ عزاداری سلوک الی اللہ کا نام ہے کہ عزاداری کے راستے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، سجدے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ سجدے سے انکار نہیں کریں گے، سجدے میں سر کٹا دیں گے، عبادت سے انکار نہیں کریں گے، عبادتوں کے لیے جان قربان کر دیں گے، توحید سے منہ نہیں پھیریں گے، توحید کے لیے اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کر دیں گے۔ کربلا وہ حماسہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا جذبہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا نور کا دھماکہ ہے کربلا، کہ جو ناانصافی، بے عدالتی، غرور، تکبر، ناانصافی، ظلم و تشدد کے خلاف، کہ ظالموں کے ظلم کے خلاف کربلا آواز بلند کرتا ہے، ظالموں کو رسوا کر دیا کربلا نے کہ پھر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، پھر کوئی کسی پر تشدد نہ کرے۔ ہم نفرت کرتے ہیں ظالموں سے، کربلا کے جب واقعات بیان کرتے ہیں، مصائب جو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس مصائب میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ظالموں سے نفرت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ تماچے مارنے والے رسوا ہو گئے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ آگ لگانے والے رسوا ہو گئے، تلواریں چلانے والے رسوا ہو گئے، تیر چلانے والے رسوا ہو گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مظلوم پر تیر نہ چلایا جائے، کسی کمزور کو دبایا نہ جائے، کسی بھوکے اور پیاسے کو اذیت نہ پہنچائی جائے، کسی یتیم سے بدسلوکی نہ کی جائے، کسی بیوہ کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ظالموں کا راستہ نہ اختیار کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی کمزور کو کا دل نہ دکھاؤ، کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ، کسی عبادت گزار کی عبادت میں خلل مت ڈالو، کسی نماز پڑھنے والے کو تقدیر نہ چلاؤ، کسی اذان دینے والے کی اذان کو بند مت کرواؤ، کبھی سجدہ کرنے والے کے سجدوں سے ان کو باز نہ رکھو اور ان کو عبادتوں سے منع نہ کرو۔ کربلا میں کیا ہوا؟ ظالموں نے کیا کیا؟ مظلوموں نے کیا؟ یہ کربلا یہ معرکہ پیش کرتا ہے عزیزان گرامی، ایک ایسی تربیت گاہ ہے کربلا، جہاں آنے کے بعد پورا سماج سدھر جاتا ہے، نسل انسانی کی تدبیر ہو جاتی ہے، پوری نسل انسانی پاک ہو جاتی ہے، اور وہ شرک کے خلاف بغاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شرک سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناانصافیوں سے مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کربلا انسانوں کی
خون میں اندر حرارت پیدا کرتی ہے، نہ یہ کہ دین کے معاملے میں سستی پیدا کرتی ہے. کربلا کا جذبہ ہر مومن کے اندر ایسی روح پیدا کرتا ہے جو روح شرک و کفر کو برداشت نہیں کرتی، ایک ایسی طاقت انسان کے جسم میں پیدا کرتی ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے آگے جھکاتی ہے اور کسی کے آگے جھکنے سے منع کر دیتی ہے. ایک ایسا جذبہ انسان کو فراہم ہوتا ہے کہ صرف وہ ناانصافی اور یزیدیت کو برداشت نہیں کرتی اور نہ ظالم حکمرانوں کو برداشت کرتی ہے، اور نہ طاغوت کو برداشت کرتی ہے، نہ فرعونیت کو برداشت کرتی ہے، نہ شدادیت کو برداشت کرتی ہے، نہ نمرودیت کو برداشت کرتی ہے. نمرودیت کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے کربلا، چاہے تنہا ہی کیوں نہ ہو. حسین نے کہا انصار اگر تم میرے ساتھ نہ ہو تو حسین میدان چھوڑنے والا نہیں ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ اب بھی چلے جائے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. اور سنتے ہی یہ بات بدت کرو اضطراب، شبیر کو دیا تھا یہ انصار نے جواب، دیکھیں جو ہم یہ خواب بھی آئے ابن بوتراب. واللہ فرد شرم سے ہو جائیں آپ قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پر تف اس حیات پر. حسین نے کہا تھا میں اور میرے بابا کی سیرت یہ رہی ہے کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے تب بھی 30,000 کے مقابلے میں میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا، اور اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اور اسی پائیداری کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کہ ایک اینٹ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلا جائے کہ میں تلواروں کے درمیان، تیروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان. حسین یہی کہہ رہے تھے ان دری اور یہ مشرکوں کی اولادوں نے مجھے در حقیقت دو ایک ایسے تھاروں کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے کہ قد رکب بین الذلتین ایک بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. حسین ابن علی نے در حقیقت کربلا کے میدان میں ایک ایسا عالمگیر پیغام دیا تھا کہ جس کی ضرورت ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے، اور ہر انسان کو جذبہ حریت بخشتا ہے، جذبہ آزادی بخشتا ہے، اور سب کے اندر ایک ایسی قوت و طاقت بخشتا ہے کہ جو بے نظیر ہے، ایک ایسی لاجواب طاقت اور قوت بخشتا ہے کہ جو کمزور کے اندر بھی وہ روح پیدا ہو جائے، ناتواں کے اندر بھی وہ روح پیدا ہو جائے. جسم کی طاقت اور ہوتی ہے، روح کی طاقت اور ہوتی ہے. یہ حر نے بتایا ہے کہ جسم کی طاقت اس وقت دم توڑتی ہوئی نظر آئی جب حسین کا جذبہ اخلاص دیکھا، امام حسین کا جب تطہیر قلب دیکھا، امام حسین کی روح کی جب شجاعت دیکھا، تو پھر حر کو احساس ہوا کہ میں ناتواں ہوں، حسین بہت قوی ہے، حسین کا مقابلہ ہم پوری طاقت لے کے بھی نہیں کر سکتے، ہم پوری طاقت لے کر بھی، پورا فرات سے سیراب ہو کر بھی حسین کی تشنگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین تشنگی سے قوی ہو چکے ہیں، حسین اس طاقت پر پہنچ چکے ہیں کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر لی ہے کربلا میں کہ جہاں حسین نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں، نہ تیر سے گھبراتے ہیں، نہ نیزوں سے گھبراتے ہیں، نہ بھوک سے گھبراتے ہیں، نہ پیاس کی شدت سے گھبراتے ہیں، نہ دھوپ کی حدت سے گھبراتے ہیں، اور نہ بچوں کی محبت انہیں ایک اینچ پیچھے ہٹنے دیتی ہے، نہ انصار کی محبت انہیں ایک اینچ پیچھے ہٹنے دیتی ہے. ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی طاقت حسین کے اندر محسوس ہوتی ہے. یہ جذبہ اور یہ طاقت اگر کوئی محسوس کر لے اور جوان اس اہمیت کو سمجھ جائے تو پھر وہ کبھی بھی راہ خدا سے ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیتا ہے. تو کربلا در حقیقت انوار الہیہ کے مشاہدے کا نام
حال ہے کہ جہاں حجابات الٹ جاتے ہیں اور عظمت خدا کا وہ دیدار نصیب ہو جاتا ہے جو لوگوں کو معراج پر پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. حسین تو کربلا کی زمین پر ہو جاتا ہے, تبھی تو کہا حسین کی کربلا کربلا ہے مولا ہے. حسین نے زمین کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ آسمانوں سے بلند ہو گئی, اور آسمانوں کی بلندیاں کربلا کی زمین کے آگے جھک گئی. یہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا اور کس طرح ہوا, یہ کربلا کا حماسہ بتاتا ہے, کربلا کی کمال کا بتاتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی قوت کو اپنے انصار کے اندر اس طرح سے سرایت کر دی تھی کہ انصار بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. عزیزان گرامی, حسین ابن علی اس تحریک کو بچا رہے تھے جس تحریک کا آغاز مصطفیٰ نے کیا تھا. کہا کہ مصطفیٰ نے پوری زحمتوں کے ساتھ اس دین کو بچایا تھا, جس دین کو پھیلانے میں, جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے علی مرتضیٰ کے گلے میں رسن باندھی گئی تھی, جس دین کی نشر و اشاعت کے زمانے میں جناب خدیجہ کی دولت پیش کی گئی اور فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی, محسن کی شہادت واقع ہوئی, اور اس کے بعد اسی نشر و اشاعت دین کے مراحل میں حسن مشتبہ کو زہر دغا دیا گیا. اور یہی دین جب مصیبتوں میں گرفتار ہوا تو حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایثار و قربانیوں کے مظاہرے کے ذریعے سے اسی دین کے تحفظ, اسی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کربلا کو سمجھیے کہ کربلا کیا ہے, آئیے کربلا میں آ کے اطاعت کی اہمیت کو سمجھیے, کربلا میں آ کے پردے کی اہمیت کو سمجھیے, کربلا میں آ کر غیرت انسانی کو سمجھیے. کربلا ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ جس میں کون سا درس تھا جو حسین نے نہیں دیا, جس کی انسانیت کو ضرورت ہے. آج بھی جوانوں کو جس کردار سازی کی ضرورت ہے اس تمام دروس کو کربلا نے پیش کیا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا کی کتاب کربلا کو, قرآن کربلا کے ایک ایک ورق کو سمجھ کر پلٹنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پر حسین ابن علی نے کس طرح کا درس دیا. درس اخلاص بھی کربلا, درس وفا بھی کربلا, درس توحید بھی کربلا, درس عبادت بھی کربلا, درس اطاعت بھی کربلا. کتنے دروس ہیں جو ایک ساتھ پیش کیے گئے. ایک دن میں پورا قرآن پڑھ کے حسین نے سنا دیا ہے. ہے کوئی جو سننے والا ہے, ہے کوئی جو آواز قرآن کو سننے والا ہے. وہ تیر حسین پہ نہیں قرآن کی آیتوں پہ چلائے جا رہے تھے, حسین کے سینے پہ نہیں بلکہ قرآن کی عظمتوں پہ لگائے جا رہے تھے. حسین ابن علی کے جسم کو چھنی نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ قرآن کے پارے پھاڑے جا رہے تھے. حسین کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں بلند کیا گیا تھا بلکہ مصطفیٰ کا سر کاٹا گیا, علی مرتضیٰ کا سر کاٹ دیا گیا, حسن مصطفیٰ کے گلے کا خنجر چل گیا, فاطمہ زہرا کا گلا کٹ رہا تھا. تبھی انبیاء آواز دے رہے تھے, آدم محسوس کر رہے تھے گروہ آدم پہ خنجر چل رہا, نوح سمجھ رہے تھے کہ خنجر نوح کی گردن پہ چل رہا تھا, انبیاء کے گلے کٹ رہے تھے. حسین کا خون نہیں بہ رہا تھا بلکہ اسلام کے جسم سے لہو بہ رہا. وا محمد والیا وا حسین, یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کی سازشوں میں ہوئے ناکام فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اخوت کو برقرار فرما، پروردگار پرچم اسلام کی حفاظت فرما، پروردگارا قرآن مجید کی عظمتوں کی حفاظت فرما، پروردگارا خان کعبہ کا تحفظ فرما، پروردگارا کربلا کا تحفظ فرما، جنت الوقی کی تعمیر فرما، پروردگارا منشی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، میں ان کے آوان و انصار بشمار فرما۔ مرتبہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ۔